سرسبز اس گلزار کے اس یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے طلبگار کے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ربي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا ضروری ہے کہ وہی عالم ہو جو درس نظامی کرے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے عالم کہا جائے جو عقائد کی معلومات رکھے، فرض علوم کی معلومات رکھے، اور جس سے جو کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب دے؟
عالم کی تعریف یہ نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہے کہ اس کو یہ آتا ہو آتا ہو. عالم کی تعریف یہ کہ پورا اپنے عقائد سے واقف ہو، مسائل جانتا ہو ضرورت کے، اور ضرورت کے مسائل ضرورت پیش آنے پر کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ عالم کی تعریف ہے. اور ان علوم میں اپنے یہ مستقل ہو، پرمیننٹ ہو، بھول گیا تو پھر وہ نکل گیا عالم کی کیٹیگری سے. درس نظامی تو یہ تو بات کا ہے نا، صحابہ کرام نے کہاں درس نظامی کیا تھا؟ ان میں بڑے بڑے علماء مفتی مجتہد تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اس کے بعد بھی بہت بعد میں درس نظامی کا تو سلسلہ شروع ہوا ہے. درس نظامی میں پورے علوم نہیں ہے، یعنی عالم کی تعریف پر وہ صادق آ جائے تو اس کے لیے اس کو پرائیویٹ اسٹڈی بھی کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جب ہم دکانوں پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو نامحرم خواتین آتی ہیں اور وہ آواز کے ساتھ سلام بھی کرتی ہیں، تو کیا آیا ان کو جواب دینا ہوگا؟
جوان ہے تو دل میں جواب دیں گے، بوڑھی ہے تو آواز سے جواب دینے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال عرضی ہے کہ کیا مرید کو تکلیف پہنچنے سے پیر کو تکلیف پہنچتی ہے؟
اگر پیر کو پتا چلے گا تو ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوئی. روحانی اولاد ہوتا ہے مرید جو ہے، اب وہ کہ توجہ پر ہے، کبھی ہوتی ہے آدمی کو، کبھی نہیں بھی ہوتی، توجہ نہیں رہتی ہے، احساس نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ہر مسلمان جو ہے اس میں، یعنی پیری مریدی بھی، کیا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو صحیح تو یہ کہ ہمیں بھی اس کی تکلیف ہو، اس کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہے یہ سمجھو جسم واحد کی طرح، ایک بدن کی طرح ہے، کہ انگلی کو بھی تکلیف ہوگی تو سارا جسم اس کو محسوس کرے گا، ہے نا. کہیں بھی تکلیف ہوگی، پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا تو سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا. ہم مسلمان جو یہ سب سمجھو جسم واحد کی طرح ہے. جو واقعی حقیقی مسلمان ہے اس کو تکلیف ہوگی. ایک بزرگ اپنے یہاں چارپائی پر تشریف فرماتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی والا نکلا یا کوئی گھوڑے سوار نکلا، اس نے زوردار چابک مارا گھوڑے کو، اس بزرگ کو اس گھوڑے پر بڑا ترس آیا، اتنا ترس آیا، اتنا ترس آیا کہ اس بزرگ کے بدن پر چابک کا نشان پڑ گیا. یہ حکایت کسی نے مجھے واقعہ سنایا تھا. یہ کہ ہمیں جانوروں پر بھی رحم کھانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
باپا مثال کے طور پر مرید پنجاب میں ہو اور پیر کراچی میں ہو، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
آپ پیر کو جب پتا چلے گا کہ میرے مرید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بےچارے گا اور ہاتھ پیر تڑوا بیٹھا ہے، تو ہو سکتا ہے پیر کو کچھ تو احساس ہوگا نا کہ ارے بےچارا دعا کرے گا اللہ شفا عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
باپا جیسے آپ نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اور مسجد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مسجد بہترین ڈھال ہے گناہ سے بچنے کا، اسی طرح باپا امامہ شریف بھی گناہ سے بچنے کی بہترین ڈھال ہے، اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیں کہ امامہ الحمدللہ استقامت ملی ہوئی ہے، مزید استقامت کی دعا فرما.
اللہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ کرم فرمائے، ہم سبھی کو استقامت دے، اس میں کوئی شک نہیں. داڑھی اور امامہ یہ گناہوں سے بچاتے ہیں. داڑھی والا آدمی بھی یعنی کہ اگرچہ وہ گالی گروچ کی اگر خدا نہ خواستہ اس کی عادت ہے بھی، تو امامہ سر پر ہوگا داڑھی ہوگی تو آپ یہ جھجکے گا کہ یار لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھ کر گالی، امامہ پہن کر گالی دیتا ہے، پھلا کام کرتا ہے، زور زور سے ہنستا ہے بازاروں میں. تو یوں مطلب برائیوں سے یا گناہوں سے یہ بچنے کی ڈھال تو ہے امامہ شریف، داڑھی شریف، زلفے، مذہبی حلیہ جو ہے یہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو غیرت دلاتا ہے، اس کو مطلب یہ کہ خود ٹوکتا ہے وہ حلیہ کہ تو یار اس انداز میں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا بک رہا ہے، کیا جھوٹ بول رہا ہے، کیا قیمتوں پہ اترا ہوا ہے، کیا لڑائی کر رہا ہے، امام آیا داڑھی ہے زلفیں لہرا رہی ہیں اور بولتا ہے منہ توڑ دوں گا، ہے نا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ آپ بھی سوچ رہے نا کہ ایسا آدمی نہیں کرے، تو وہ کرتا بھی ہوگا تو یہ جب آ جائیں گی چیزیں تو اس کو نہیں کرے گا یہ انشاءاللہ. اب ایسی چونکہ یہ نعمت ہے داڑھی امامہ زلفیں، تو یہ شیطان کاہے کو اس پر آپ کو استقامت آنے دے گا، کاہے کو وہ داڑھی رکھنے دے گا، کیوں امامہ باندھنے دے گا، طرح طرح سے وہ ڈرائے گا، روکے گا، کبھی ماں کی صورت میں کبھی باپ کی صورت میں ہی آپ کو مطلب رکاوٹیں ڈالے گا، تیرے دوستوں کو وسوسے ڈالے گا کہ اس کو مت پہنے دے، ملا بن رہا ہے، نہیں بناؤ، تم جا رہے ہو جہنم کی طرف، اس کو بھی گھسیٹتے رہو، لے جاؤ اپنے ساتھ، کیوں اس کو اکیلا چھوڑتے ہو. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ظاہر جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہنم کی طرف ہی تو بڑھتا جا رہا ہے، کسے بادشاہ کوئی بھی ہو. اللہ کریم ہم کو جنت کا راستہ نصیب کرے. وایا مدینہ، جنت جانا ضرور ہے، وایا مدینہ، مدینے والے کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خطیب جب منبر کی طرف جمعے والے دن بڑھے گا تو اس وقت سے خاموشی سب پر ضروری ہو جاتی ہے، یہ خاموشی کب تک ضروری ہے، خطبہ ختم ہونے تک یا نماز ختم ہونے تک؟
جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے. یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جلد جلد پوری کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قرآن پاک پڑھنے میں جو ہماری احتیاطیں ہیں جیسے حروف مدہ وغیرہ کے حوالے سے، تو چونکہ اب آج ہمارے سوشل میڈیا کے بھی اسلام بھائی، کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس بھی تو یہ سب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، تو چونکہ یہ ایک موضوع ہوتا ہے کہ ہم انگلش گرامر مختلف لینگویجز سیکھتے ہیں، تو قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے اس میں اگر کچھ مزید کچھ مدنی پھول مل جائیں تو یہ کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ان چیزوں کو سیکھنے میں کیا فوائد ہیں اور نہ سیکھنے میں کیا نقصانات ہیں.
قرآن کریم اللہ پاک کی آخری کتاب ہے جو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر دنیا بھر کے معاملات ہیں ہم سیکھتے ہیں، تو قرآن کریم تو واقعی سیکھنا چاہیے، منزل من اللہ ہے یہ، اور جس طرح اللہ پاک نے اسے اتارا جو اس کے حروف ہیں اس کو اس کی ادائیگی سے اس کی ادائیگی کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کے قواعد ہیں. اب انسان ہے کہ مسلمان یہ تعلیم حاصل کر لی، وہ ڈگری حاصل کر لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، فلاں بن گیا، اور دیکھ کر بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، تو میں تو ایسے مسلمان کو میرا مطلب پڑھا لکھا تسلیم نہیں کرتا. پڑھا لکھا تو وہ نا کہ یار قرآن بھی دیکھ کر پڑھ سکے، ٹھیک ہے دنیا میں اعتبار سے پڑھا لکھا وہ کہلاتا ہے، لیکن اب ایک مسلمان اس کو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ رہا تھا، نماز اس کو پڑھنا نہیں آتی، وضو اس کو کرنا نہیں آتا، نماز جنازہ کی دعا اس کو پتا نہیں ہے، تو اب یہ کس ٹائپ کا پڑھا لکھا ہے؟ تو ہمیں مطلب یعنی کہ اپنے اسلام کے بارے میں یہ معلومات ہوں، اس کی مطلب یعنی کہ جو ضروریات ہیں وہ بھی پتا ہوں، اور جو اپنے اعمال ہیں اس کی معلومات ہونی ضروری ہے. تو قرآن کریم سیکھنا چاہیے، نماز میں تو جتنا پڑھنا ہے اتنا قرآن کریم یاد ہونا، یہ تو فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے. فرض عین مانے ہر ایک پر فرض، جو عاقل بالغ ہے جس پر نماز فرض ہے. اور جتنا قرآن پڑھنا واجب ہے اتنا یاد ہونا واجب ہے. تو یہ سب یاد ہو، یاد ہو اور ایسا یاد ہو کہ جیسا مطلب نہیں کہ شریعت نے مقرر کیا ہے درست پڑھ سکے، ایسا نہ ہو کہ معنی ہی بدل دے. عین کی آواز ہے تو وہ الف کی آواز نکالے، ہا کی آواز تو ہا کی آواز نکالے، تو کئی جگہ معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، معنی فاسد ہو جائیں گے، ایک دم مطلب الٹ پلٹ ہو جائیں گے، تو نماز تو پھر کیسے ہوگی؟ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بڑوں کے لیے، وہ بھی مطلب اس کو مدرسۃ المدینہ جو بڑوں کے لیے اس میں بڑے پڑھیں، اور چھوٹوں کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے ریگولر جو پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں، ہزارہ ہزار ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہوئے. تو اس طرح سب کو سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی فیس تو ہے نہیں پڑھانے کی، اب تو آن لائن بھی پڑھانے کی ترکیب ہے، آن لائن پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا چونکہ تعلق سوشل میڈیا سرچنگ سے بھی رہتا ہے اور ہمیں کانٹینٹ کو سرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس کانٹینٹ کی سرچنگ کے دوران بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو دیکھنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو ان سے بچا کیسا جائے؟ اور اگر یہ ہمارے سامنے آ جائے تو کیا اس کا ہمارے پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟
سر سوشل میڈیا یوزر تو میں بھی ہوں، میں میرے بھی کلپ چلتے ہیں، میں بھی مطلب ہے، لیکن آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا انداز ہے، یار کیا مجھے پتا نہیں کیا انداز ہوتا ہے ان کا، جیسے کوئی اس میں کچھ لیکچر دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں.
اصل میں سعیدی اس پہ ہمیں کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ریسرچز کرنی ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ کنٹریز دی جاتی ہیں ان پہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے، تو ان کے حوالے سے پھر سارا کانٹینٹ کھل کے سامنے آتا ہے، تو اس دوران کچھ ایسا کانٹینٹ بھی آ جاتا ہے کہ جو بعض اوقات نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اب وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس سے بچا کیسے جائے؟ اور کیا اس کا کوئی وبال یا گناہ ہم پر تو نہیں ہوگا؟
یعنی بے پردہ عورتیں آ جاتی ہوں گی، میوزک چلتے ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں. اچھا اب یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر یعنی کہ زندگی محال مشکل، یا کیا مطلب آخر ایسی کیا ضرورت ہے کہ ایسے کام میں ہاتھ ڈالیں جس میں مطلب گناہوں سے بچنا پوسیبل نہیں ہے؟ یہ اس کو دیکھ لیں ہم، کیونکہ بعض صورت ایسے کہ جس میں آدمی بچ نہیں سکتا، گناہ میں پڑے گا. اب یہ کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے گا جن میں گناہ میں پڑے گا، یہ باقی چیزیں اپنا جس میں وہ گناہ میں گناہ سے بچت ہو جائے اس کی. گندا پانی بہ رہا ہے، آپ کو گزرنا ہے، اب کیا ضروری ہے گندے پانی سے بھی گزریں؟ صاف صاف رستوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچ جائے آدمی. گاؤں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہی سے کالک سے بچانا ہے، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بھی پانا ہے. اس کے لیے ذرا گناہوں سے تو بچنا ہی ہوگا، اور گناہوں کے جو بھی دروازے ہیں اپنے اوپر ان کو بند کرنا پڑے گا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں بھی یہ یعنی کہ میرا بھی ہے، لیکن میرا اتنا نہیں ہے کہ مجھے کوئی یوں کہے کہ یہ سوشل میڈیا سے اور فلاں میڈیا سے یہ وہ تعلق رکھتا ہے. اپنا تعلق تو بس یہ دعوت اسلامی ہے اور یہ دیوان ہے، بس اس طرح اپنا تو کام چل رہا ہوتا ہے، لیکن میرے کلپ بھی وائرل ہوتے رہتے ہیں. اب ہمارا تو ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے نا، سوشل میڈیا کا ایک پورا یعنی کہ شعبہ بنا ہوا ہے، تو یوں ہمارا کام تو ہو رہا ہے. اب آئین ممکن ہے سوشل میڈیا کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہیں ان کو کچھ ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، ڈیپ گیا نہیں ہوں. پر لیے ہوں یا آپ ہوں یا میں ہوں یا یہ ہوں، ہم سب کو گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ پاک گناہوں سے بچائے، نیت صاف، منزل آسان، ورنہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا جان، آپ سے سوال یہ کہ مدنی مذاکرے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 40 دن کے بعد اگر ناخن نہ کاٹے جائیں تو نماز مکروہ تحریم میں ہوگی. اس سے مکروہ تحریم سے مراد کیا، یعنی کہ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناخن کاٹتے نہیں ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ناخن کاٹ دیں گے تو ہمیں موبائل کا کام ہوتا بعض کا نا، تو وہ ناخن نہیں کاٹتے. تو انہیں کس طرح سمجھایا جائے کہ آپ نے کہا نا کہ 40 دن کے بعد اگر ناخن نہیں کٹیں گے تو نماز مکروہ تحریم ہو جائے گی، تو کیا اس سے نماز ہوئے گی نہیں؟ اس کی وضاحت ذرا سا فرما دیں.
بیٹا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی.
اچھا،
میں نے نہ ایسا کہا ہے نہ کہہ سکتا ہوں.
اچھا،
نماز سے تعلق نہیں، جنہیں ناخن جو ہے 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا ہے، 40 دن سے زیادہ گزار دینا تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کا کام ہے. نماز سے تو میں نے کوئی اس کا تعلق جوڑا نہیں ہوگا.
میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر مکروہ تحریم سے مراد
مکروہ تحریمی، یہ واجب جو ہوتا نا، واجب کے مقابل ہے یہ. مکروہ تحریمی ان واجب کا ترک جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، واجب چھوڑنا، اور مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہوتا ہے. تو یہ مطلب مکروہ تحریمی کا فعل جو ہے نا، یعنی ایسا کرنا کوئی کام جو مکروہ تحریمی ہو تو یہ گناہ ہوتا ہے.
سوال انکمپلیٹ کیا تھا، میں کمپلیٹ کر.
اچھا اچھا
جی،
اچھا اچھا.
آپ نے کہا تھا کوئی اوزار استعمال کیا کریں، تو اوزار جو ہے نا وہ پلاسٹک کے بھی ہیں، تو ہم اگر وہ استعمال کرتے ہیں نا تو کسٹمر کے جو موبائل ہوتے ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ موبائل بہت مہنگے ہوتے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نا صفائی سے ہونا چاہیے. تو اس بارے میں
تو لوہے کا استعمال کریں تو
لوہے سے بھی خراب ہو جاتی ہے، بہت نازک پلاسٹک ہوتی ہے.
اچھا، یہ اوزار استعمال نہ کریں تو قیامت تک یہ باقی رہیں گے، یہ موبائل کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے.
خراب تو ہوں گے.
یہ موبائل جس اوزار سے
بنا تو نہیں ہے نا،
یہ موبائل جس اوزار سے بن کر پیک ہوئے ہیں اور جس اوزار سے ان کے اسکرو ان کی دیگر چیزیں ٹائٹ کی گئی، تو وہ کیا انہوں نے ناخن استعمال کیا تھا؟
یعنی اسکرو جو ہوتے ہیں وہ تو پیچ کا سے کھل جاتے ہیں، لیکن جو سائڈوں سے کیسنگ اوپن ہوتی ہے نا، اس کے لیے ناخن استعمال کرنے پڑتے تھے.
جہاں یہ کمپنی جب ہوتے ہیں وہاں بھی ناخن استعمال ہوتے ہیں،
جب کمپنیوں
سے بن کے آتے ہیں
جی،
وہ بھی ناخن سے ہی کرتے ہیں.
یہ تو نہیں پتا، کیونکہ
جب کمپنی میں بھی ہم اس کو بھیجتے ہیں صحیح کرنے کے لیے، تو وہ کمپنی والوں نے بڑے ناخن والوں کے اجارے تھوڑی کیے ہوتے ہوں گے.
یہ ہمارے ہیں شاہ صاحب، یہ بھی موبائل کا کام کرتے ہیں. جی شاہ صاحب، ان کو مائک دیجیے.
مقابلہ سخت ہے.
ایسا ہے کہ جو یہ کیسنگ وغیرہ جو اوپنر سے ہوتی ہے نا، اس کے اسپیشل اوپنرز ہوتے ہیں. اگر تو ان کے تھرڈ پارٹی کے جو ٹولز یوز کریں گے، تو بعض دفعہ وہ جو استعمال کر رہے ہیں نا، تو اس کے مس مینجمنٹ کی وجہ سے نشان پڑتے ہیں. اگر اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے جب کھولا جائے، یا کوئی مکینک یہ سمجھ لے کہ پروفیشنل ہو نا، تو یہ نشان نہیں پڑتے.
مقابلہ سخت ہے، یعنی اناڑی کرے گا تو پھر وہ توڑ پھوڑ ڈالے گا، ماہر ہوگا تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا.
ہم نے تو اپنے استاد سے بھی ایسے ہی سیکھا، وہ بھی تو ماشاءاللہ اچھے کاریگر تھے. وہ
میں آپ کے استاد کا تنقید نہیں کرتا، لیکن یہ اصول تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ماہر.
مطلب استاد تو اب استاد ہوتا ہے نا، ان کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا.
استاد تو ماہر ہی ہوتا ہے.
مختصر سا واقعہ ہے، ایک استاد صاحب اپنا وہ کہیں سوئچ آف وہ فیوز ہو گیا تھا، تو استاد صاحب نے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وہ سارا وہ فیوز صحیح کر لیا، تو صحیح لائٹ جل گئی. اس کے بعد وہ چلے گئے، اتنی دیر میں پھر دوبارہ گھر سے فون آیا کہ بھائی وہ لائٹ پھر چلی گئی ہے. تو استاد صاحب کسی کام سے چلے گئے تھے، تو جو بچہ ساتھ تھا استاد صاحب کے، وہ بولا ٹھیک ہے میں جا کے صحیح کر دیتا ہوں. تو اس نے جیسے ہی صحیح جا کے صحیح کیا، تو وہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے اس نے جیسے کیا، تو اس کو ڈھاک ٹکٹا جھٹکا لگا، وہ تو دور جا کے گرا. استاد صاحب پہنچا، استاد صاحب کو بولا استاد آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے سوئچ صحیح کیا صحیح ہو گیا، میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا تو مجھے جھٹکا کیوں لگا؟ تو استاد نے کہا بیٹا میری ٹانگ دیکھ لکڑی کی ہے، میں لکڑی کی ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا، اس پر کرنٹ نہیں لگتا. تو بیٹا استاد استاد ہی ہوتا ہے نا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت سے میرا سوال ہے, یا جنیدو والا جو واقعہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟
جنید ایک بزرگ کامل تھے, انہوں نے سفر کیا, راستے میں ایک دریا پڑا, اس کو پار کرتے وقت ایک آدمی نے کہا کہ مجھ کو بھی دریا کے پار کر دیجئے. تب ان بزرگ کامل نے کہا تو میرے پیچھے یا جنیدو یا جنیدو, کہتے چلو, اور میں اللہ اللہ کہتا چلوں گا. درمیان میں وہ آدمی بھی اللہ اللہ کہنے لگا, تب وہ ڈوبنے لگا. اس وقت ان بزرگ نے کہا کہ تو اللہ اللہ مت کہ, یا جنیدو یا جنیدو کہ. تب اس آدمی نے یا جنیدو کہا, جب وہ نہیں ڈوبا. یہ درست ہے یعنی, یہ اللہ سے پوچھا گیا. اور بزرگ کامل کے لیے کیا حکم ہے اور آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی انہوں الجواب, یہ غلط ہے کہ سفر میں دریا ملا, بلکہ دجلہ ہی کے پار جانا تھا. اور یہ بھی زیادہ ہے کہ میں اللہ اللہ کہتا چلوں گا, اور یہ محض افتراء ہے, یعنی تہمت ہے کہ انہوں نے فرمایا تو اللہ اللہ مت کہ. یا جنیدو کہنا خصوصاً حیات دنیاوی میں, خصوصاً جبکہ پیش نظر موجود ہیں, اسے کون منع کر سکتا ہے کہ آدمی کا حکم پوچھا جائے؟ اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے لیے حکم پوچھنا کمال بے ادبی و گستاخی و دریدہ دہنی ہے. جنید بغدادی تو بہت بڑے ولی اللہ, نے ان کے بارے میں پوچھا ساحل نے, اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے اللہ اللہ کہنے سے منع کر دیا. تو اللہ حضرت نے اس کی تردید فرمائی کہ اللہ اللہ کہنے سے منع نہیں فرمایا. فتح رضویہ شریف جلد 26.
امیر اہل سنت, میرا مسئلہ ایک ہے اور آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اس کو نماز صحیح طرح سے پڑھنی آتی ہے, مکمل طریقہ کار کا پتہ ہے, اس نے اپنی نماز پوری کر لی ہے, اوپر سے ایک بڑی عمر کا شخص آتا ہے اور وہ نماز شروع کر لیتا ہے, اس کو نماز صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتی. تو جس شخص نے پڑھ لی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس بڑی عمر کے شخص کو نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھنی آ رہی, اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ اس عمر میں تو یہ نماز صحیح سیکھ لیتا, اب اس عمر میں بھی یہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا. تو کیا یہ افسوس کی کیفیت بھی تکبر کی علامت ہے؟ اگر یہ تکبر کی علامت ہے تو کیا یہ ریاکاری میں شامل ہے, جس سے اس کے اپنے گناہ تو نہیں ضائع ہو جائیں گے؟ رہنمائی فرما دیں.
تکبر کہتے ہیں اس بات کو کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا جانے, حقیر جانے, اپنے سے گھٹیا. تو اب یہاں تو گھٹیا جاننا تو پایا نہیں گیا نا, بلکہ افسوس کر رہا ہے کہ کاش اس کو نماز صحیح آتی ہوتی. یہ تکبر نہیں ہے.
ٹھیک,
ہاں وہ بیچارہ, وہ تو بھلا ہی چاہ رہا ہے اس کی, اس میں کوئی تکبر نہیں, بلکہ اس کو چاہیے کہ مناسب انداز میں اگر اس میں جو نماز کی غلطیاں وہ دیکھ رہا اس کو بتائے
جی,
بزرگ کو سمجھائے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ آپ نے بارہا مدنی مذاکروں میں ترکی کے عاشقان رسول کی ایک بڑی پیاری ادا کہ جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اپنا سر دل کی جانب جھکا کر اور درود شریف پڑھتے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور سرکاری سطح پر وہاں آپ کے عرس کی موقع پر تعطیل ہوتی ہے, تو کیا ملک پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول کی بھی کوئی ایسی ادا جو آپ کو بے حد پسند ہے؟
وہ ترکوں کے عاشقان رسول کے تعلق سے کہ یہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو اس طرح وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر درود شریف پڑھتے ہیں, یہ ان کا ایک تعظیم کا طریقہ ہے, مجھے پسند آیا. یار یہ اچھا طریقہ, میں نے وہ اس کا تو بیان کیا تھا, ترغیب بھی دلائی تھی غالباً, تو جو کرتا ہے تو اچھا ہے. مطلب تعظیم تو وتعزیرو ہو وتوقیرو ہو, نبی کی تعظیم و توقیر کیا کرو, تو جو بھی قیامت تک نیا تعظیم و توقیر کا طریقہ جاری ہوگا اور وہ شریعت نہیں ٹکراتا تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے. باقی وہ غوث پاک کا تو جو گیارہویں شریف کا ہے وہ بنگلہ دیش دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں گیارہویں شریف جو سالانہ گیارہویں شریف وہ چھٹی ہوتی ہے یوم تعطیل عام تعطیل. ہمارے یہاں تو خیر نہیں ہے, نہیں ہو بھی نہیں سکتا, نہ ہمارا کوئی کام ہے کہ اس طرح کی کمپین چلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر سبز اس گلزار کے سجی پھول ہے عطار.